بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد جس طرح کل میں نے ایک گناہ کبیرہ کا ذکر کیا تھا اور وہ اپنے والدین کو ستانا، ایزا اور تکلیف دینا ہے جو حرام اور گناہ کبیرہ ہے. آج بھی ایک دوسرے بہت ہی خطرناک گناہ کا ذکر کرنا ہے کیونکہ بہت سے مسلمان اس میں مبتلا ہیں اور اس کا وبال بھی دنیا میں نقد ہی آتا ہے، شاید ہی کوئی اس کے وبال سے بچے. اگر کوئی انفرادی آدمی وہ گناہ کرے تو وہ تباہ ہوتا ہے، اگر کوئی جماعت اس کا ارتکاب کرے تو وہ برباد ہوتی ہے، اگر کوئی ادارہ وہ گناہ کرے تو وہ برباد ہو جاتا ہے، اگر کوئی ملک وہ گناہ کرے تو اس کی معیشت ڈوب جاتی ہے اور اس ملک کی ساری قوم مقروض ہو جاتی ہے، خوشحالی کا نام و نشان باقی نہیں رہتا. یہ اس کا دنیا میں نقد وبال ہے اور وہ گناہ ہے سود کا لین دین. سود لینا اور سود دینا، یہ بڑے بڑے گناہوں میں بڑا گناہ ہے. حرام ہے اور قطعاً ناجائز ہے، اور قرآن شریف میں اللہ پاک نے جگہ جگہ اس کا ذکر کیا ہے. اور دو اللہ پاک نے اس گناہ کی خرابیاں بیان فرمائی ہیں اور ان گناہوں کا دنیا اور آخرت میں دو عذابوں کا ذکر فرمایا ہے. دنیا میں تو اس کا یہ وبال بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ سود لیتے دیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، سود لیتے ہیں، سود دیتے ہیں، ان سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے. اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ کا. اب جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنگ کا اعلان کر دے وہ کیا پنپ سکتا ہے، کیا وہ اس دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا. اللہ اس کے رسول کا اعلان جنگ کوئی معمولی بات نہیں ہے، انتہائی خطرناک بات ہے. اور یہ اعلان جنگ ان لوگوں کے اندر آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ وہ تباہ ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں، ہلاک ہوتے ہیں. اور آخرت میں اللہ پاک نے اس کا یہ وبال اور عذاب بیان فرمایا ہے کہ دنیا میں سود لینے اور دینے والے، سود کھانے والے، کھلانے والے، سود کی تحریر لکھنے والے، گواہی دینے والے سب برابر ہیں، اور یہ آخرت میں میدان قیامت میں پاگل اور خبتی ہونے کی حالت میں اٹھیں گے. اس بڑے مجمع میں پاگلوں کی طرح یہ اٹھیں گے اور پاگلوں کی طرح حرکتیں کریں گے. اور خبتی بھی ہوں گے، اور خبتی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہوں گے تو پاگل جیسے، لیکن عقل و شعور ان میں پورا ہوگا. ورنہ بعض پاگل ایسے ہوتا انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کہاں ہوں, اسے کوئی مارے تو اسے پتہ نہیں چلتا, اور ہفتی کو سب پتہ ہوتا ہے. تو ہفتی ہو کر کھڑے ہوں گے اور اپنی مجنونانہ حرکتوں سے کی وجہ سے پورے مجمع میں ذلیل و رسوا ہوں گے, کہ دنیا میں بھی ذلت آخرت میں بھی ذلت. اور ایک حدیث میں جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ایک مقدس سرزمین کی طرف لے جایا گیا, اور آپ کے ہمراہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام بھی تھے. فرماتے ہیں اس میں ہم ایک نہر کے پاس پہنچے, وہ نہر خون کی نہر تھی, یعنی اس نہر میں بجائے پانی کے خون بہ رہا تھا, اور اس خون کی نہر کے بیچ میں ایک آدمی کھڑا ہوا تھا, اور دوسرا آدمی نہر کے کنارے پر کھڑا ہوا تھا, اور اس کے پاس بڑے بڑے پتھر بہت سے پڑے ہوئے تھے. جب وہ خون کی نہر کے درمیان میں کھڑا ہونے والا آدمی اس خون کی نہر سے نکلنے کی کوشش کرتا اور کنارے کے پاس آتا, تو یہ کنارے پر کھڑا ہوا آدمی پتھر اٹھا کر کے اس کے زور سے مارتا, ایک دو تین چار اس کو مارتا, یہاں تک کہ وہ پھر نہر کے بیچ میں پہنچ جاتا. کچھ دیر کے بعد پھر وہ خون کی نہر میں کھڑا ہونے کی وجہ سے گھبرا کر وہ پریشان ہو کر کے نکلنے کی کوشش کرتا اور کنارے کی طرف بڑھتا, وہ جو کنارے پر کھڑا ہوا آدمی تھا وہ دوبارہ اس کے پتھر اٹھا اٹھا کے مارتا اور پھر اس کو اپنی اسی جگہ پر جانے پہ مجبور کر دیتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ نہر کے بیچ میں کون ہے جو خون کی نہر میں کھڑا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ سوت کھانے والا ہے, یہ دنیا میں سود خور تھا, سود کھانے والا ہے یہ. اس قدر ہولناک عذاب آپ کو دکھایا گیا, اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب سچا ہوتا ہے اور وہ وحی کے حکم میں ہوتا ہے, اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ تو خواب کی بات ہے, اس کا کیا اعتبار ہے. سو فیصد یہ معتبر ہے, اس لیے احادیث میں حضور نے خود بیان فرمایا, یہ واقعہ خود بیان فرمایا, اپنا یہ مشاہدہ خود ذکر فرمایا ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ سو لینے والے, سو دینے والے, درمیان میں معاملہ کرانے والے, سود کے معاملے پر گواہی دینے والے, سود کی تحریر لکھنے والے, سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. گناہ میں برابر سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت, اللہ تعالیٰ کی تو رحمت نیک کاموں پہ ہوتی ہے. اگر کسی کام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہو تو وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے, اور وہ حرام ہوتا ہے, ناجائز ہوتا ہے. ایک حدیث میں یہ ہے اور متعدد حدیثوں میں یہ مضمون آیا ہے کہ سود میں 70 سے بڑھ کر گناہ ہے, 70 قسم کے گناہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں. ان میں سے ادنا ایسا ہے جیسے معاذ اللہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے, جس کا تصور کرنے سے بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے. اتنا خراب اور اتنا یہ خوفناک گناہ ہے. اور ایک حدیث نے فرمایا کہ سود کا معاملہ کرنے والے کا انجام ہمیشہ کمی کی صورت میں ظاہر ہوگا. یعنی کوئی اگر سود لے گا کوئی دے گا تو ظاہراً تو آدمی نفع کمانے کے لیے نفع حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے, لیکن نفع وفع کچھ نہیں ہوگا, صفر ہو جائے گا انجام اس کا, صفر ہوگا. تو یہ دنیا میں اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے. موٹی سی مثال ہمارے اپنے ملک کی ہے کہ اربوں روپے پاکستان اپنا قرض کا سود دیتا ہے اور دیوالیہ نکل چکی ہے, معیشت تباہ ہو چکی اور ہو رہی ہے. جتنا یہ سود قرض لیتے جا رہے ہیں اتنی ہی زیادہ تباہی اور بربادی بڑھتی جا رہی ہے. اس وقت پاکستان کا بچہ بچہ, ایک ایک مرد, ایک عورت, ایک لڑکا, ایک لڑکی, سب مقروض ہو گئے اور سود ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں. اس سے بڑی تباہی کیا ہو, اس سے بڑھ کر بربادی کیا ہو؟ دنیا میں بھی تباہی, بربادی, ذلت, رسوائی, اب بھیک مانگنے سے بھی کچھ نہیں مل رہا. سود دینے کی وجہ سے اب اصل بھی گوا دی, اس سے بڑی مثال کیا ہوگی؟ اور انفرادی واقعات لوگوں کے میری نظر میں بیسیوں ہیں میرے پاس, جو کبھی لکھ پتی نہیں, کروڑ پتی, ارب پتی تھے, سودی معاملات کرنے کی وجہ سے بھیک مانگنے پہ مجبور ہیں. اس کے دو نقصان دنیا میں نے دیکھے ہیں. ایک نقصان گھر میں, دوسرا نقصان مال میں. جو سودی معاملہ کرتا ہے اور سود کا لین دین کرتا ہے تو اس کے بیوی بچے اس سے الگ ہو جاتے ہیں اور کاروبار صفر ہو جاتا ہے, معیشت اس کی تباہ ہو جاتی ہے. یہ میں نے اپنی آنکھوں کا مشاہدہ آپ کے سامنے رکھا. تو حدیث میں جو فرمایا گیا ہے کہ سود کا لین دین کا انجام کمی کی صورت میں ظاہر ہوگا, کبھی اضافہ نہیں ہو سکتا. بھائی جس سے اللہ تعالیٰ جنگ کا اعلان کر دیں وہ کیسے پنپ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں پنپ سکتا. اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال فرمایا ہے, سود کو حرام فرمایا. جب حرام ہے تو بس وہ اسی لیے حرام ہے کہ اس کے اندر ہمارا دین اور دنیا دونوں کا نقصان ہے. ایک عبرتناک واقعہ یاد آیا, وہ سناتا ہوں. حضرت علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ بچپن کا واقعہ سناتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو بچپن ہی میں الحمدللہ قرآن کریم کا حافظ بن گیا تھا, اور میرے بچپن ہی میں میرے والد صاحب کا انتقال بھی ہو گیا. جس وقت انتقال ہوا میں حافظ ہو چکا تھا. وہ کہتے ایک دفعہ رمضان آیا تو رمضان میں ان کا یہ معمول تھا کہ فجر کی نماز چونکہ اندھیرے میں ہو جاتی ہے, جلدی ہو جاتی ہے, اس لیے فجر کی نماز پڑھتے ہی میں اپنے والد صاحب قبر پہ چلے جاتا اور وہاں اشراق کا قرآن شریف کی تلاوت کرتا اور اپنے والد صاحب کو اس کے ثواب پہنچا کر کے گھر آ جاتا. کہتے اسی طرح ایک دن معمول کے مطابق میں فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھ کر اپنے والد صاحب کے مزار پر پہنچ گیا اور وہاں بیٹھ کر کے میں قرآن شریف پڑھنے لگا تو تھوڑی دیر میں مجھے کسی کے ہائے ہائے کرنے کی آواز آئی. تو پہلے تو میں ایسے سمجھا کہ میرا اپنا خیال ہے, لیکن وہ آواز دھیرے دھیرے بڑھنے لگی اور مجھ کو بالکل صاف سنائی دینے لگی. میں نے دائیں بائیں نظر گھما کے دیکھی, کوئی آدمی ہے کیا جو رو رہا ہے اور ہائے ہائے کر رہا ہے؟ کوئی بھی نظر نہیں ہے. تو پھر میں نے سوچا یہ آواز آ کہاں سے رہی, میں کبھی ادھر کان لگاؤں کبھی ادھر کان لگاؤں تو تھوڑی دیر میں اندازہ ہو کہ قریب میں قبر میں سے آواز آئی. جب قبر میں سے وہ آواز میں نے سنی تو دہشت سے میرا خون ٹکرا گیا, خوف سے میرے بال کھڑے ہو گئے. وہ میں پڑھنا پڑھانا تو بھول گیا بٹ ڈر کے مارے ادھر کان لگایا. میں سوچ رہا یا اللہ یہ دردناک آواز, یہ خوفناک آواز, رونے کی آواز, یہ ہے کسی کیوں آ رہی ہے؟ اور مجھ کو بالکل صاف سنائی دے, ایسا معلوم ہوتا ہے کسی کو بہت ہی سخت تکلیف دی جا رہی ہے جس کے نتیجے میں وہ ہائے ہائے. اس کے بعد جیسے جیسے دن نکلنے لگا میں نے دیکھا کہ وہ آواز ہلکی ہونے شروع ہوئی. جب بالکل روشنی پھیل گئی اس کو نکلنے کا وقت قریب آ گیا, آواز بالکل مدھم ہو گئی اور پھر بند ہو گئی. اور میں نے اس قبر کو اچھی طریقے سے پہچان لیا. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ لوگ قبرستان سے آنے جانے شروع کر دیے. تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا, بھائی یہ خبر تم جانتے ہو کس کی؟ میں ہاں ہاں میں جانتا ہوں. اور اس نے اس کا نام لیا کہ فلاں صاحب کی خبر ہے. تو میں بھی پہچان گیا اس کو, کیونکہ ہمارے محلے قریب رہتا تھا اور وہ تو بڑا نیک آدمی تھا. ہمیشہ پانچوں نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کرتا تھا, بلکہ زیادہ تر وقت اس کا مسجد میں گزرتا تھا. نہ کسی سے بات کرتا تھا, بس ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا تھا. تو جب یہ میں نے سوچا تو مجھے اور بھی زیادہ تکلیف ہو گئی کہ بندہ اتنا نیک, ہر وقت مسجد میں اعتکاف کرنے والا, تکبیر اولا سے نماز باجماعت ادا کرنے والا, دوسروں کے معاملات میں نہ پڑھنے والا, اس کو اتنا عذاب, ایسی تکلیف. تو پھر میں ان کے گھر گیا اور اس محلے میں اس کے جو ہم عمر دوست تھے ان سے ملا اور کہا کہ بھائی یہ جو شخص ہے میں نے اس کے بارے میں اس طریقے سے آج اپنے کانوں سے عذاب کی آواز سنی ہے اور اس کی ہائے ہائے کی آواز سنی ہے. یہ تو بڑا نیک آدمی تھا, اس کو آخر یہ عذاب کسی بنا پر ہوا. تو اس کے دوستوں نے بتایا کہ بھئی یہ تمہیں معلوم ہے بہت بڑا تاجر تھا اور اس کا کوئی بیٹا تھا نہیں, بیٹی اپنے گھر کی تھی. جب یہ بوڑھا ہو گیا تو اس سے اکیلے کاروبار کرنا مشکل ہو گیا. تو یہ سوچنے لگا کہ میں کیا کروں کہ میرا گزارا بھی ہوتا رہے, پیسے بھی ختم نہ ہو. تو اس کے نفس نے, یہ نفس جسے شیطان کہتے ہیں, اللہ بچائے اللہ, اس کو نفس ہمارا کہتے ہیں, اس نے اس کو یہ سجھایا. اس کے نفس ہمارا نے اس کو یہ سمجھایا کہ تو ایسے کر, دکان بیچ, کاروبار بیچ اور اپنا پیسہ سود میں دے دے, کسی کو بطور قرض کے دے دے اور اپنا منتھلی اسے لے لیا, ہفتے میں, پندرہ دن میں, مہینے میں, جو بھی طے ہو جائے. تجھے تیرا سرمایہ بھی محفوظ رہے گا, تجھے ہر مہینے معقول رقم بھی آئے گی, اس سے تو اب گزارا کر اور اللہ اللہ کر اپنی زندگی کا آخری حصہ. تو اس کے نفس خبیث نے اس کو یہ مشورہ دیا, اس نے اسی پہ عمل کر لیا اور عمل کر کے اس نے سب بیچ باچ کے اس نے سود کے طور پر اپنی رقم دی, یعنی قرض کے طور پر دے کر اس سے سودی معاملہ کر لیا کہ مجھے اتنی رقم ہر مہینے تم دیتے رہنا. یہ ہے اس کا. اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی عبرت کے لیے ایسے عذاب قبر کے واقعات دکھاتے دیتے. تو بھی آخرت میں اتنا اس کا عذاب اور وبال ہے. یاد رکھو کہ سود لینا دینا قطعاً حرام اور حلال کا معنی فرض. بقدر ضرورت حلال کا معنی فرض اور حرام سے بچنا فرض. اور حرام روزی میں سب سے بدتر سود کا لین دین. حرام کی یہ نوست ہے, ایک حدیث میں کہ اگر ایک لقمہ آدمی کے حلق سے نیچے چلا جائے, چاہے وہ رشوت کا پیسہ ہو چاہے وہ سود کا پیسہ ہو, تو 40 دن تک حرام کھانے والے کے نہ فرض قبول ہوتے ہیں, نہ نفل قبول ہوتے ہیں, نہ دعا قبول ہوتے ہیں. پھر ایک حدیث میں یہ ہے کہ جو آدمی 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی, 3 آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی, اس کے دعا قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں. یہ حدیث شریف کا مفہوم بتلا رہا ہوں. ایک مسافر, ایک مظلوم, ایک والدین. والدین اگر اپنے اولاد کے حق میں دعا کریں گے ضرور قبول ہوگی ان شاء اللہ. مظلوم دعا کرے گا ضرور اسے قبول ہوگی, مسافر دعا اسے ضرور قبول ہوگی. لیکن دوسری حدیث میں ایک آدمی سفر میں ہے اور سفر کے لمبا ہونے کی وجہ سے اس کے بال بھی بکھرے ہوئے ہیں, کپڑے بھی غبار آلود ہیں, اور وہ ایسی حالت ہے سفر کے اندر ہاتھ پھیلا کر کے اللہ تعالیٰ کہ یا رب یا رب یا رب کہتا ہے, لیکن حالت یہ کہ اس کا کھانا بھی حرام کا ہے, پینا بھی حرام کا ہے, کپڑے بھی حرام کے, فاننا اس کا جاگر ہو, اس کی دعا کو قبول ہو سکتی ہے. تو سود خور کی دعا بھی قبول نہیں, اس کے فرض عبادتیں بھی قبول نہیں ہوں, نفل عبادتیں بھی قبول نہیں ہوں, اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے اس کے ساتھ. جنگ کے جس سے جنگ ہوتی ہے اس کے ساتھ تھوڑی رعایت کی جاتی ہے, ساری رعایتیں تو تابع داری کے ساتھ ہیں. اور آج ہمارے معاشرے میں سود کھانے کے, سودی معاملات کرنے کے بڑے بڑے معاملات جاری ہیں. جتنی سودی بینک ہیں لاکھوں کروڑوں مسلمان ان سے لین دین کرتے ہیں, سودی لین دین. بینکوں سے سودی قرض لینا یہ سودی معاملہ ہے, ان کے سیونگ اکاؤنٹ وغیرہ میں پیسے رکھنا اور اس پر نفع لینا یہ بھی سودی ہے, سودی معاملہ, خالص سود ہے. پورے ملک میں بینکوں کا نظام پھیلا ہوا ہے اور ہماری ساری معیشت ان میں جکڑی ہوئی ہے. جو غیر سودی بینک ہے وہ الحمدللہ وجود میں آ گئے ہیں اور کسی حد تک کامیاب بھی ہیں, لیکن اب بھی غلبہ سودی بینکوں کا ہے اور بیشتر مسلمان سودی بینکوں کے ذریعے اپنے معاملات کرتے ہیں, جس میں کبھی سود دینا پڑتا ہے کبھی سود لینا پڑتا ہے. یہ سب حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے. انعامی بانڈ کی اسکیم کتنی ہمارے یہاں جاری اور ساری ہے, یہ خالص سودی معاملہ ہے. نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی, یاد رکھیے. ہمارے زمانے میں حضور کی یہ پیشین گوئی پوری ہو گئی ہے کہ جب قیامت قریب آئی جائے گی تو حرام کے نام بدل کر حلال کیا جائے گا. ہو گیا ہوگا وہ حرام, نام بدل دیں گے اور کہیں گے یہ تو حلال ہے. بینکوں میں دیکھ لو اس کو انٹرسٹ کہتے, سود کون کہتا ہے, انٹرسٹ کے معنی نفع کے ہیں, تو سود تو نفع نہیں ہوتا, لیکن انٹرسٹ نام رکھنے سے وہ حلال نہیں ہو سکتا. ایسے انعام بانڈ میں انعام کہہ کر سود کو حلال نہیں کیا جا سکتا, وہ حرام ہی رہے گا اور حرام ہے. جیسے کوئی بلی کو مرغی کہنا شروع کر دے, یا سور و خنزیر کو مرغا بھی کہنا شروع کر دے, تو کیا وہ نام بدلنے سے خنزیر حلال ہو جائے گا, بلی حلال ہو جائے گی؟ قطعاً نہیں ہو سکتا. قومی بچت اسکیم کتنی ہے ہمارے ملک میں رائج ہے, قومی بچت. جتنے ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں جن کو لاکھوں روپے ملتے ہیں وہ بیچارے یا تو ڈیفینس سیول سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں یا پھر کوئی بچت اسکیم میں پیسے رکھ دیتے ہیں اور پھر اس سے اپنا گزارا کرتے ہیں. تو یہ دونوں ادارے سودی ادارے ہیں, یہ سودی معاملہ ہوتا ہے. ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ دے رہے, اور ویسے بھی عام طور پر بعض لوگ جن کے پاس معقول سرمایہ ہوتا ہے لیکن کاروبار نہیں کر سکتے, یا تو تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے یا پھر بڑھاپے کی وجہ سے, تو عام طور پر وہ کسی دوسرے تاجر کو قرض کے طور پر اپنے پیسے دے دیتے ہیں اور اس سے طے کر لیتے ہیں کہ ہمیں ماہانہ یا سالانہ اتنا فیصد نفع دے دیا, تو یہ بھی خالص سودی معاملہ. قرض پر کسی بھی قسم کا اگر نفع لیا جائے اور دیا جائے تو اضر حدیث وہ سود ہے. تو بھی ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ ان حرام معاملات سے اپنے آپ کو بچائیں, حرام کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچائیں, تب تو انشاءاللہ یہ ہمارا اعتقاد بھی قبول ہوگا, شب قدر بھی انشاءاللہ نصیب ہوگی, نمازیں بھی قبول ہوں گی, دعائیں بھی قبول ہوں گی, سب کچھ انشاءاللہ مقبول ہوگا. لیکن اور خدا نخواستہ ہم کسی سودی معاملے میں مبتلا ہیں یا کسی اور طریقے سے حرام کھانے میں مبتلا ہیں, جیسے رشوت خوری, یہ بھی سود کی طرح حرام ہے. پگڑی سسٹم کتنا ہمارے یہاں رائج ہے, وہ ناجائز. اس میں جو پیسے لیے دیے جاتے ہیں وہ حرام. تو سودی معاملات اور ناجائز معاملات کی بڑی کثرت ہے ہمارے معاملے میں, اسی وجہ سے روز بروز مہنگائی بڑھ رہی ہے اور ملک کی معیشت تباہ ہوتی چلی جا رہی ہے. پر انفرادی طور پر بھی جو یہ کام کرنے والے ہیں وہ ہمیشہ پریشان ہیں, تو اس کا وبال دنیا میں تباہ معیشت کی تباہی, گھر کے برباد ہونے کی شکل میں, اور انتہائی پریشانی کی حالت پیش آنے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے, جو اللہ تعالیٰ کے اعلان جنگ کا انجام ہے. آخرت میں تو خدا جانے کیسے کیسے اس کے لیے عذاب ہے. لیے ہم سب کو چاہیے کہ بھائی جب تک زندہ رہیں خالص حلال حاصل کرنے کی کوشش کریں, چاہے وہ تھوڑا ہو, وہ کھانے میں پینے میں پہننے میں حلال کا اہتمام کریں. حرام کی ایک صورت یہ بھی ہے جو ہمارے یہاں بہت رائج ہے کہ ڈیوٹی دیتے نہیں ہیں پیسے لے لیتے, کام پورا کرتے نہیں ہیں پیسے پورے لے لیتے. اکثر ملازمین کا یہ حال ہے کہ وقت کی چوری, پیسے پورے, اوور ٹائم کوئی نہیں لکھا جاتا ہے, کر نہیں رہے اوور ٹائم, لکھا جاتا پیسے لے لیتے, یہ بھی خالص حرام ہے ناجائز. دعا کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو, سب مسلمانوں کو حرام خوری سے بچائے, سودی معاملات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں میں, اللہم لک الحمد لا نسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک, اللہم لک الحمد لا نسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک, اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وآلہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, انك على كل شيء قدير. يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام, ہم کو سارے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, بالخصوص رشوت لینے دینے سے، سودی معاملات کرنے سے، سود لینے دینے سے، سود کھانے کھلانے سے، رشوت لینے دینے سے، بیمہ کرنے اور کرانے سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ. ہاں، بیمہ سے بھی ہمیں اپنے آپ کو، انشورنس اور بیمے سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ یہ بھی سود اور جوئے پر مشتمل معاملات میں سے ہے. یا اللہ، اس سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، ہمارے ملک کو سودی نظام سے پاک فرما اور غیر سودی نظام قائم و دائم فرما. ہمارے ملک سودی نظام سے نجات عطا فرما، سود کی لعنت سے پاک فرما، اور اس کے نتیجے میں جو ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے اور مزید ہونے کا اندیشہ ہے، اس سے ہماری حفاظت فرما، اس سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ، ہم سب کو حلال و طیب روزی عطا بھی فرما اور استعمال کرنے کی توفیق عطا. ہم کو ہماری اولاد و نسل تا زندگی غائب سے بلا مشقت و بغیر پریشانی کی عزت و عافیت کے ساتھ خوب حلال و طیب روزی عطا فرما. یا اللہ، خوب حلال و طیب روزی عطا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ، ہم سب کو شب قدر ضرور نصیب فرما. یا اللہ، ہم آپ کے گھر میں شب قدر کے لیے بھی حاضر ہوئے ہیں، آپ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں. یا اللہ، ہم سے راضی ہو جائیے. یا اللہ، ہم سے راضی ہو جائیے. ان کاموں کی توفیق دیجیے جن سے آپ راضی ہوتے ہیں، ان کاموں سے بچا لیجیے جن سے آپ ناراض ہوتے ہیں. یا اللہ، ہم آپ سے آپ کی رضا اور جنت الفردوس مانگتے ہیں. عنایت فرما، عطا فرما، عنایت فرما. یا اللہ، ہم آپ کی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ چاہتے ہیں، اپنی رحمت سے پناہ عطا فرما. ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، قابل مشایخ، احباب، جملہ متعلقین کو دوزخ سے بری فرما. یا اللہ، ہمیشہ کے لیے ہم کو دوزخ سے بری فرما. ہمیشہ ان کاموں کی توفیق عطا فرما جو جنت میں لے جانے والے ہیں، اور ان گناہوں سے اور ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو جہنم میں لے جانے والے ہیں. یا اللہ، رمضان شریف کی کسی خیر سے محروم نہ فرما. اللہم انا نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ. اللہم انا نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ. یا ارحم الراحمین، تمام حاضرین کی ساری نیک مرادیں پوری فرما، تمام حاضرین کی ساری نیک مرادیں پوری فرما. ہم سب کی ساری بیماریاں اور پریشانیاں دور فرما. رمضان المبارک کے بالخصوص آخری عشرے کے اور اعتکاف کے، تراویح کے، نوافل کے، تلاوت کے، دعاؤں کے، جو جو بھی فضائل و برکات ہیں، جو جو اجر و ثواب دینے کا آپ نے وعدہ فرمایا ہے، آپ کے حبیب نے ذکر فرمایا ہے، سب عطا فرما. یا اللہ، ہمیں سب عطا فرما. یا اللہ، ہمیں اپنا منگتا بنا لیجیے. یا اللہ، ہمیں اپنا منگتا بنا لیجیے. یا اللہ، ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا وہ بھی عطا فرما دیجیے، اور جو ہم مانگیں وہ بھی عطا فرما دیجیے، اور جو نہ مانگ سکیں اور ہمارے لیے وہ ضروری ہو وہ بھی عطا فرما دیجیے. یا اللہ، ہم سب کا دامن بھر دیجیے، خالی ہاتھ نہ لوٹائیے. یا اللہ، اتنے سارے آدمی کسی کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو کر مانگیں تو وہ بھی دے دیتا. آپ تو قریب القرما ہے، رحیم الرحمٰ ہے، آپ تو دینے پر خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے پر ناراض ہوتے ہیں. آپ کو آپ کی اسی رحمت کاملہ کا واسطہ. یا اللہ، ہمیں سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، تمام گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما. یا اللہ، ہم سب کو اور ہمارے ملک کو سودی نظام سے نجات عطا فرما، سودی لین دین سے نجات عطا فرما. یا اللہ، غیر سودی بینکوں کامیاب سے کامیاب تر فرما. یا اللہ، بیمہ اور انشورنس کے مقابلے میں تکافل کو کامیابی عطا فرما، تکافل کو کامیابی عطا فرما. یا ارحم الراحمین، دنیا میں ہمیں، دنیا اور آخرت میں عافیت کاملہ عطا فرما، عافیت کاملہ عطا فرما. جتنے احباب نے، خواتین حضرات نے دعا کے واسطے کہا ہے، سب کی نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم محمد وعلی وصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. دو